بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. آج کی نشست خاص نشست ہے، جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں، دورات شرعیہ میں سے یہ ہمارا 12 دورہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور موضوع ہم سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ساتھی سب آئے ہوئے ہیں، وقت پہ آئے ہوئے ہیں سارے ماشاءاللہ. الزواج و مجموعۃ اسئلۃ فی احکامہ، شادی اور اس کے احکام کے متعلق سوالات کا مجموعہ فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمہ اللہ کے پیارا رسالہ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھی دیا گیا ہے، جس میں ساتھیوں نے بڑی محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علم آپ کو آسان کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے صرف نوٹ ہی کچھ کرنا ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں ترجمہ کر دیا ہے، اور جو سوالات ہیں ان کو بھی، ان کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ کیونکہ لمبا ٹاپک ہے، سوالات تقریباً 70 سوال ہے، تقریباً 70 کے قریب، اور بھی ساتھ نے کچھ سوال جمع کیے ہیں، تقریباً وہ بھی 10 یا 20 کے قریب ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس وقت کے مطابق صرف تھوڑی سی آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے، آپ ساتھ چلتے جائیں. اگر کوئی چیز رہ گئی پیچھے تو پھر واپس آنا، پھر بار بار وقت نہیں ملے گا. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. فضل الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اس رسالے کے آغاز میں، مقدمے سے رسالے کا آغاز کیا. بڑا پیارا مقدمہ ہے، اور اس میں بہت پیاری نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ مقدمہ جو ہے ان میں وہ کیا فرماتے ہیں. پہلی بات مقدمے میں فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے تعلق سے ہر طرف سے جنگ کی جا رہی ہے، من جہت الافکار ومن جہت الاخلاق ومن جہت العقائد. اخلاق ہو، افکار، بلکہ عقائد کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنی دشمن طاقت سے وہ حملہ کرتا ہے، اتنی ہی طاقت یا اس سے بڑھ کر طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام، دین اسلام کے خاتمے کا سبب بنے گا. اور یہ معاملہ جو ہے اہل علم اور اہل دین کی گردن پر ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے جو بھی دین اسلام کے خلاف جنگی محاذ کھلے ہوئے ہیں، چاہے فکر پہ اٹیک کیا جا رہا ہے یا اخلاق پہ یا عقائد پہ، اس کی روک تھام کے لیے اہل علم اہل دین کو جدوجہد کرنی چاہیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اور پھر فرماتے ہیں مقدمے میں ایک اور حقیقت جو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام نے ہمیشہ سے سعودی عرب کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دین اسلام اور توحید سنت کا قلعہ ہے. مکر و فریب سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے. دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ توحید کا قلعہ اور سنت کا قلعہ جو ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. شیخ صاحب فرماتے اگر اس ملک کے رہنے والے جو ہیں ایک ساتھ مل کر، علماء اور ہر مخلص شخص، اگر ان جنگی محاذوں کی روک تھام نہ کریں جو ہمارے فکر، ہمارے سوچ، ہمارے اخلاق اور ہمارے عقیدوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے سامنے ان چیزوں کو روک تھام کے لیے محنت کر کے اس کا دباؤ کیا جائے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، شر ہوگا، بلا ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، اور یہ لوگ جو وہ چاہتے ہیں اس ملک میں جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ پھیلاتے رہیں گے، اور ایسے امور آپ دیکھو گے جیسا فرماتے ہیں جن کا انکار ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے آخر میں یہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے تقریباً یہ 40 سال پرانی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے۔ جیسے آخر میں بتاؤں گے میں آپ کو کہ اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی باتیں ہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک اس ملک کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے توحید اور سنت کا خاتمہ ہو۔ پوری دنیا اسلامی ممالک میں دیکھ لیں، آپ اگر توحید اور سنت طاقت سے کسی ملک میں ابھی باقی ہے تو یہ واحد ملک ہے۔ اگر یہ قلعہ ٹوٹ گئے، اسے توڑ دیا گیا ہے، تو باقی پھر دین اسلام کے دشمن جو ہیں، باقی جو اسلام کے خلاف جو بھی کارروائی ہوں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ تو سب سے بڑی مصیبت اہل کفر کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے یہ ملک ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے اوپر جو واجب عائد ہوتا ہے، ان سلسلے وار جو گریہ ہو رہی ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے 3 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 توحید الدعوہ، جو دعوت ہے اسے موحد کرنا چاہیے۔ نمبر 2 توحید الجہد، جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے ان حملوں کو جو اسلام کے خلاف روکنے کے لیے، ان سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اللہ نجعل بیننا مکان لموطئ قدم من الاعداء، کہ دشمنان اسلام کہ ہمارے بیچ میں کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے، اگر ان کو جگہ دیں گے ہم کسی بھی طریقے سے تو وہ اپنا کام کر دکھائیں گے۔ اس ایسا فرماتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو پانے کے لیے حقیقتاً ابھی تک ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ الگ الگ سے کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے سے کر رہے ہیں، ٹارگیٹ ایک ہی ہے ہم سب کا، لیکن ہمارے طریقے مختلف ہیں، اس لیے ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جیسے کہ مقابلہ کرنے کا حق ہے۔ اب چند نصیحتیں ہیں، بڑے پیارے نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے علماء کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء پر واجب ہے، میں سمجھتا ہوں علماء پر واجب ہے، اس ملک کے علماء پر، چاہے وہ ریاض کے ہوں، حجاز کے ہوں، قاسم کہیں کے بھی ہوں، کہ وہ ایک ہی کلمہ پر متوحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور اس موضوع کو اچھے طریقے سے، اس خطرناک موضوع کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریوائز کریں اور دیکھیں، اور اس کے لیے صحیح طریقے سے جو اقدام اٹھانا چاہیے وہ اٹھائیں، چاہے وہ اس کا تعلق جو ہو وہ میڈیا سے ہو، یا جو ثقافتی ذریعے ہیں ان سے ہو، یا جو اسکول میں جو سلیبس ہے اس کے تعلق سے ہو، یا عوام الناس میں جو انحرافات دین کے اصول و فروع سے ہے اس کے تعلق سے ہو۔ تو علماء کو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ساتھ مل کر ان کو درست کرنا ہے، جو بھی خلل کہیں پر بھی ہو اس کو درست کرنا ہے۔ پھر طلاب علم کی نصیحت ہے کہ بہت سارے طلاب علم جو ہے وہ دنیا میں مصروف مشغول ہو گئے ہیں، اور ان کی جو صحیح محنت تھی طالب علم کے لیے اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، اور کمزور ہیں طالب علم میں، جس کی وجہ سے دعوت میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعوت کمزور ہو جاتی ہے اگر طالب علم کا حق ادا نہ کرے اور دنیا میں مگن ہو جائے، تو عوام الناس میں اس کا جو اصل اثر ہونا چاہیے تو وہ اثر باقی نہیں رہتا، اور دعوت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی قبولیت بھی عوام الناس میں کمزور ہو جاتی ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، تو طلب علم کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر بنانے کے لیے عوام الناس میں، تاکہ ان کی دعوت قبول ہو، دنیا سے ہٹ کر اپنے جو طلب علم ہے اس میں مصروف اور مشغول رہیں، اور جو ان کے پاس علم ہے اس کو شیئر کریں عوام الناس میں، تاکہ جو خیر ہے وہ عام ہو جائے۔ پھر نصیحت ہے جیسا فرماتے ہیں ولاۃ الامور کے لیے، حکمران وقت جو ہیں اور علماء جو ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پر واجب ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، 3 مرتبہ فرمایا ہے، قول لمن یا رسول اللہ، صاحب عرض کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پر واجب یہ ہے کہ ولاۃ الامور کو نصیحت کریں، اور صرف ایک دو یا تین یا چار نہیں بلکہ سب مل کے ہم نصیحت کریں گے. اگر نصیحت کریں کثرت سے مل کے ولی امر کو نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس نصیحت کا اثر بھی ہوگا اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی. لیکن آپ سب جانتے ہیں اس نصیحت سے مراد نہیں کہ مساجد میں ممبروں پر کھڑے ہو کر حکمران کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو نصیحت کرنا یا سر عام ان کی تنقید کرنا, یہ کوئی نصیحت نہیں ہوتی, یہ فضیحت الرسوائی ہوتی ہے اور غیر شرعی طریقہ ہے. ڈیمونسٹریشنز ہوں گے, مظاہرات ہوں گے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. علماء جب یہ بات فرماتے ہیں, شمع الدین رحمہ اللہ خصوصی طور پر عموم طور پر جتنے بھی سلف علماء ہیں وہ ہمیشہ جب بھی حاکم کی نصیحت کی بات کرتے ہیں تو جو شرعی طریقے مکمل رازداری میں, لیکن شیخ صبیہ فرما رہے ہیں کہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے, نصیحت ہر مسلمان کا حق ہے. ہر عالم خصوصی طور پر طلاب علم جو ہے جب وہ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں تو ولی امر کو نصیحت کریں. جب کثرت سے لوگ مل کے نصیحت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس بات کا اثر بھی ہوگا. پھر اگلی نصیحت جو ہے شیخ صاحب ائمۃ المساجد کے لیے نصیحت فرماتے ہیں, جو مساجد کے امام ہیں فرماتے ہیں, یعنی بڑے اسف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اکثریت ہے مساجد کے اماموں کی وہ جاہل لوگ ہیں جو نہ صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور نہ صحیح طریقے نصیحت کرتے ہیں اور نہ ہی یعنی اس امامت کو دعوت کا حق ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں تو یہ چاہیے تھا کہ طلب علم جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور جو کتابیں معروف ہیں علماء کی ان میں سے کچھ پڑھیں علماء عوام کے لیے تاکہ فائدہ عام ہو جائے. لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ غالب معاملہ جو ہے اکثر مساجد میں کہ ایسی بات نہیں ہوتی, نہ صحیح توجیہ ہوتی اماموں سے اور عوام الناس کو اس یعنی خیر سے محروم کیا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے شیخ صاحب فرماتے خلل جو ہے وہ تقصیر اہل علم میں سے ہے اور جو اس امر کے ذمہ دار ہیں ان میں سے بھی تقصیر ہے اور خلل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اپنی جہود جو ہیں سب ایک ساتھ مل کر ہم رات امر کو نصیحت کریں اور عوام الناس کی نصیحت اور ان کے جو حق ہے ہمارے اوپر دعوت کا وہ ادا کریں, مساجد میں, راستوں میں, بازاروں میں, جہاں پر بھی نصیحت کا موقع ملے عوام الناس کو نصیحت کی جائے. پھر نصیحت کرتے ہیں جوانوں کو, فرماتے ہیں کہ جوانوں میں اور بزرگوں میں بڑا سا شگاف ہے, آپس میں دوری ہے. اور فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ تقصیر جو ہے وہ بزرگوں سے ہی ہے, یہ دوری جو ہے جوانوں سے, ان کی طرف مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں, ان کی بات نہیں سنتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے, ہمارا واجب یہ ہے کہ ہم ان جوانوں کے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, کیا مشکلات ہیں اور کیا چیزیں ان پر اثر انداز ہیں. اور یہ بھی ہم پر واجب ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کا تلاش کیا جائے, کیونکہ اگر ہم بیماری کو پہچان لیں گے تو اس کا علاج پھر آسان ہو جاتا ہے. اگر بعض کی غلطی ہوتی ہے بعض جوانوں کی, مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں, وہ سب کو چھوڑ دیا جائے اور ہر جگہ پہ ان کو برا بلا کہا جائے اور ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر بعض لوگ ان کے حقائق نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے بہت بڑا شر قائم ہو جاتا ہے اور لوگ مزید بزرگوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور علم اور اہل دین سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں اور پھر شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کی عاقبت اچھی نہیں رہتی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنی ہے اور ان جوانوں کو بزرگوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ملانا ہے. پھر نصیحت کرتے ہیں استادوں کو, جو اسکولز کے استاد ہیں مدرسین جو ہیں, فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. بچوں کی جو تعلیم ہے خصوصی طور پر جو دینی تعلیم ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم لے کے کتاب و سنت میں سے, ان میں طلب علم کو جو ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو دینی رغبت دلائیں, کہ دل میں قرآن سنت کی تعظیم ہو اور دین حق کی اس کی حقیقت پر بصیرت ہونی چاہیے، جو احکام شرعی ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے تاکہ واضح مسائل ان کے سامنے واضح ہو جائیں، اور جو بھی شریعت کے اسرار ہیں وہ حکمتیں ہیں وہ بھی بیان کریں. جیسا فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی طور پر جو جامع تعلیم ہے یونیورسٹی لیول پہ جو ہے اس میں کچھ نقائص پائی جاتی ہیں، اور بعض ٹیچرز یا مدرسین ایسے ہوتے ہیں جو خشک موضوع کو خوش بنا دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتے، اور اگر کوئی طلاب علم کوئی یعنی کوئی حکمت پوچھے تو اس کی جواب نہیں دیتے، بھئی تمہیں حکمت سے کیا کام ہے، بس تمہیں مسئلہ بتا دے گئے تو اس پہ بس فوراً تم نے عمل کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں مومن واقع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، چاہے حکمت کا علم ہو یا نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم. سورة الأحزاب نمبر 36 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ بغیر حکمت کے، حکمت کو جانے نہ جانے لازمی نہیں لیکن حکم کی تعمیل لازمی کرنی ہے، لیکن اگر حکمت کو جان لیا جائے اور جوانوں کو بتا دی جائے کہ حکمت ہے تو مزید اطمینان اور شیخ میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے ٹیچرز مدرسین بھائیوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اس چیز پہ آمادہ کرتا ہوں کہ اپنے جو طلاب علم ہیں انہیں علم دیں. دیکھیں فرماتے ہیں دسمن حیاً محرکاً للقلوب مهذباً للنفوس ينشرح به الصدر وتطمئن الیہ النفس. یہ پانچ چیزیں ہونی چاہیے. ٹیچر جب کوئی چیز پڑھاتا ہے تو ایک تو علم مکمل ہونا چاہیے، کہیں پہ کوئی کمی نہ ہو، پھر زندہ ہو، ایسا زندہ کہ دلوں کو حرکت میں لائے، دل حرکت میں آ جائیں. مهذباً للنفوس، نفوس کی تہذیب ہو، اس میں اخلاق بہتر ہو جائیں. اور ينشرح به الصدر، سینہ کشادہ ہو جائے، تطمئن الیہ النفس، اور نفس میں اطمینان پیدا ہو جائے. جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں، اور جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی پتہ ہے، اس میں یعنی دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اثر ہوتا ہے اللہ کے پاک کلام کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اگر کوئی بھی موضوع ہو، بے شک کوئی بھی ٹاپک پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اس میں ٹیچر کوشش کرے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ دین کی بصیرت جو ہے اپنے علم کے مطابق وہ بھی بتائیں. توحید اور سنت، اس کے بھی یعنی ہر اسٹوڈنٹ حق رکھتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کیمسٹری کا ٹیچر ہے اور اس توحید کی سنت کا پتہ ہی نہیں تو وہ کیا ٹیچر ہے، وہ اس نے کیا کمایا ہے زندگی میں، یا میڈیکل سائنس ہے یا انجینئرنگ سے کوئی بھی سائنس ہے، اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے صبح سے شام تک پڑھاتا رہتا ہے، نہ تو خود پتہ توحید و سنت کیا ہے، تو بچوں کو کیا دے گا، وہ کیا پڑھائے گا، وہ نہ زندگی میں توحید و سنت ہے نہ گھر میں ہے، گھر کے باہر اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں کہاں ممکن ہے. تو اس لیے استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے طالب علم بنے، اور اسے جو دین کے اساس اس کا علم ہونا چاہیے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں اب جو اہم موضوع ہے ہمارا، یہ مقدمہ تھا، مختصر مقدمہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں کہ دشمنان اسلام کے خلاف اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، میرا بھائی، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا علم ہے. علم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، جس کی اساس توحید و سنت ہے. اگر ہم سب توحید و سنت پر جمع ہو جائیں اور سلف منہج پر قائم ہو جائیں، واللہ دشمن اسلام کا اس علم کے نور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایمان سے، علم سے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. باقی جو دنیاوی ہتھیار وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مسلمان اہل ایمان نے ہمیشہ سے اہل کفر کا مقابلہ ایمان کی طاقت سے کیا ہے. جب ایمان کمزور ہونا شروع ہوا، دشمن کا غلبہ اس دن سے شروع ہو گیا. ورنہ جب تک ایمان غالب تھا، دشمن جتنی بڑا کافر کیوں نہیں تھا، دیکھ لیں آپ کسرا قیصر، یعنی ہمیں قصے کہانیاں لگتی ہیں، حقیقت گزری ہے. یہ دین اسلام کو دیکھیں، یعنی صدر عمر کے زمانے تک ہجرت کے بعد یعنی 23 سال بنتے ہیں، یعنی 15 ہجری میں نہ قیصر نہ کسرا نہ ان کے ایمان رہے نہ ان کی مملکت رہے، امپرر گر گئے، دونوں گر گئے 15 ہجری میں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، علم تھا، علم کا نور تھا، اور جتنے بھی شبہات تھے، شکوک تھے دین اسلام کے خلاف، سب کا جواب تھے. جہاد تلوار سے بھی تھا، قلم سے بھی تھا، ایمان سے تھا. آج اہل اسلام میں میرے خیال ہر چیز موجود ہے، اگر کمی ہے تو علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، عمل کی کمی ہے، تقوی کی کمزوری ہے، خلل ہے ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں، تو اس کو خلل کو بہتر کرنا ہے. اور سب مل کے اسی منہج کو اختیار کر کے، اگر ہم سب مل کے، شیخ صاحب تو صرف ملک کی بات کر رہے ہیں، اور حق رکھتا ہے کہ سعودی عرب واقعی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ملک ٹارگٹ ہے دیکھ لیں آپ. یہ 40-50 سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک اس ملک کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. غلطی ہو یا نہ ہو، تھوڑی سی غلطی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے، دیکھیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور عجب بات یہ ہے، کافر تو کر رہے ہیں، دشمن اسلام تو کر رہے ہیں، توحید سنت کے دشمن تو کر رہے ہیں، لیکن اہل اسلام خود، اہل توحید سنت میں کیوں انوالو ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی جانتے ہو یا انجانے میں توحید سنت کے قلعے کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو کہ ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا حقیقتاً، لیکن کان دھرنے سے اور اپنی زبان چلانے سے خیر کے خلاف کبھی خیر ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے. واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو اصل موضوع ہمارا نکاح اور شادی کے تعلق سے جو مسائل ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس میں 10 فصول ہیں. پہلا فصل جو ہے نکاح کا معنی لغتاً و شرعاً، دوسرا فی حکم النکاح، تیسرا ہے شروط النکاح، چوتھی فصل ہے اوصاف المرأة التي ينبغي نکاحها، پانچویں فصل محرمات فی النکاح، چھٹی فصل عدد مباح فی النکاح، ساتویں فصل حکمة من النکاح، آٹھویں فصل فی اثر متربع علی النکاح ومنها المہر والنفقة وصل من الاصحاب والمحرمیہ والمیراث، اور نویں فصل حکم الطلاق من راع فیه، دسویں فصل ما ترتب علی الطلاق.